بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ توبہ کی آیت 20-22 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹوے میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے اردو .سحر.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام پاکستان و افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام اسلام کی معرفت سماعت فرمائیں گے، اور طلوع ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص راہ خدا میں ایک درہم بھی خرچ کرے گا تو پروردگار عالم اس کے نام اعمال میں 700 نیکیاں لکھے گا۔ دنیا سے ہر شخص کا وہی حصہ ہے جو اس نے اپنی آخرت کے لیے خرچ کیا ہے۔ جو قوم اعلانیہ طور پر فحاشی کا ارتکاب کرتی ہے، اس پر موت کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جو امانت دار نہیں، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں، اور جو عہد کی پاسداری نہ کرے، اس کی دیداری کا اعتبار نہیں ہے۔ جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرے گا، وہ حقیقت میں فقیر ہو جائے گا۔ اور اچھا ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے، اور تنہائی برے ہم نشین سے بہتر ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صدر مملکت اور کابینہ کے ارکان سے ہونے والی ملاقات میں فرمایا ہے کہ ایٹمی معاملے پر مذاکرات کے ساتھ ساتھ پابندیوں کو ناکام بنانا بھی ضروری ہے۔ سائفر کیس میں سابق وزیراعظم پاکستان اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ ہندوستان میں آئندہ عام انتخابات سے پہلے حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد انڈیا کو بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے بڑا جھٹکا دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ایٹمی معاملے پر مذاکرات کے ساتھ ساتھ پابندیوں کو ناکام بنانا بھی ضروری ہے۔ ہفتہ حکومت کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر اور ان کی کابینہ کے ارکان نیز ملک کے دیگر اعلی عہدیداروں نے بدھ کو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں شہید صدر محمد علی رجائی اور شہید وزیر اعظم محمد جواد باہنر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ ان دونوں شہدا نے اپنے دور حکومت میں رضا الہی کے حصول اور انقلابی امنگوں کے لیے کام کیا، اور یہ دونوں شہدا ہمیشہ عوام کے لیے کام کرتے رہے تاکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے موجودہ حکومت کے اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، موجودہ حکومت کا اہم ترین کام پابندیوں کو ناکام بنانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایٹمی معاملے پر مذاکرات ہوں، لیکن ساتھ ہی پابندیوں کو بھی ناکام بنانے پر کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ افراط زر کی شرح پر قابو پایا جا سکے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ایران نے گزشتہ 20 برس کے دوران دشمن کی جانب سے ہر طرح کی رکاوٹیں ڈالے جانے کے باوجود ایٹمی ٹیکنالوجی میں پیش رفت حاصل کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق محمد اسلامی نے منگل کے دن صوبے مغربی آذربائیجان میں واقع تبریز کے 1,00,000 m³ پانی کے ذخیرے کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی سائنس دانوں کی ٹارگٹ کلنگ، پابندیاں، نفسیاتی حربے اور مزید دباؤ ڈالنے کے لیے بین الاقوامی اداروں کا سہارا لینا بھی ایران کی ایٹمی ٹیکنالوجی کی پیش رفت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکا ہے۔ ایران کی ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے صراحت کے ساتھ کہا کہ اس وقت ایران کا ایٹمی توانائی کا ادارہ ریڈیو میڈیسن کی تیاری میں صفحہ اول کے ممالک میں شامل ہے۔ محمد اسلامی نے زرعی پیداوار کے تحفظ میں ایٹمی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائے جانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 30% زرعی پیداوار بطور فضلہ ضائع ہو جاتی ہے، جو 40 ملین ٹن کے مساوی ہے۔ اسے ایٹمی ٹیکنالوجی کی مدد سے ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے مزید کہا کہ ہمارے دشمن ایران کی پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے بارے میں منفی پروپیگنڈا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایٹمی ٹیکنالوجی سائنس اور ٹیکنالوجی کو شگافتہ کر کے آگے بڑھتی ہے، اور اس سے استفادہ نہ کرنے سے تمام پیٹرو کیمیکل، اسٹیل اور غذائی صنعتیں بند ہو جاتی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سرحدی محافظ بریگیڈیئر احمد علی گودرزی نے کہا ہے کہ سفر کے مہینے کے شروع سے اب تک ایران کی 6 سرحدوں سے 22,00,000 زائر عراق میں داخل ہوئے ہیں۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق بریگیڈیئر احمد علی گودرزی نے بدھ کے دن مہران سرحد پر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور عراق کے درمیان مشترکہ کیمپ کی تشکیل کے بعد زائرین کے داخل اور خارج ہونے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نظر آنے کی صورت میں ایران اور عراق کی شراکت کے ساتھ فوری طور پر برطرف کر دی جاتی ہے۔ احمد علی گودرزی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اس وقت تمام سرحدوں، خصوصاً مہران سرحد سے رفت و آمد کا سلسلہ بغیر کسی مشکل کے جاری ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے جوانوں کو بڑی تعداد میں تعینات کر دیا گیا ہے تاکہ مقدس شہر نجف اشرف میں امن کا تحفظ کیا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے پریس مرکز نے تصاویر کے ساتھ خبر دی ہے کہ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے 28, 33, 36 اور 42 ڈویژن کے جوانوں کو نجف اشرف میں امن کے تحفظ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ سائفر کیس میں سابق وزیراعظم پاکستان اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں ہوئی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کی، جس کے بعد وہ اٹک جیل سے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ عمران خان کے وکیل نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری دائر کر دی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشاخانہ کیس میں اپیل کے فیصلے تک ٹرائل کورٹ کی جانب سے سنائی گئی سزا کو معطل کر کے عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا، تاہم سائفر کیس میں ایف آئی اے عمران خان کی باضابطہ گرفتاری عمل میں لا چکی تھی، اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے ان کو 1 دن کے لیے یعنی آج بدھ تک جوڈیشل ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا تھا، اور پھر آج ان کے ریمانڈ کی مدت میں 15 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ ہندوستان میں آئندہ عام انتخابات سے پہلے حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد انڈیا کو بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے بڑا جھٹکا دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق 2024 کے عام انتخابات میں بی جے پی کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد انڈیا کا تیسرا اجلاس کل ممبئی میں ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے کہا ہے کہ وہ نہ تو انڈیا نامی سیاسی اتحاد کا حصہ بنیں گی اور نہ ہی بی جے پی کی قیادت والے اتحاد این ڈی اے کا ساتھ دیں گی۔ مایاوتی نے بدھ کو اپنے ایک بیان میں صاف طور پر کہہ دیا کہ ان کی جماعت آئندہ عام انتخابات اور 4 ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی الیکشن اکیلے لڑے گی اور کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کے سیاسی اتحاد انڈیا میں شامل جماعتیں اور اسی طرح بی جے پی کی قیادت والے اتحاد دونوں میں زیادہ تر وہی پارٹیاں ہیں جو غریب عوام کی دشمن اور فرقہ پرست ہیں۔ ہندوستان میں تمام مقدس کتابوں کے احترام کے علم بردار اسلامی ثقافتی سینٹر میں قرآن مجید کے بارے میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق نئی دہلی میں ایران کے خانہ فرنگ اور مختلف اسلامی اداروں کی شراکت سے منعقدہ اس بین الاقوامی کانفرنس کے شرکا نے مقدس کتابوں، خاص طور سے مقدس الہی کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کیے جانے کی شدید مذمت کی اور اس قسم کے واقعات کی روک تھام کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ استقامت کے مجاہدین نے غرب اردن کے شہر جنین کی فضائی حدود میں صہیونی حکومت کے ایک ہیلی کاپٹر کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب فلسطینی گروہوں نے حماس کے رہنماؤں کو قتل کی دھمکی دینے پر مبنی صہیونی حکام کے بیانات پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ فلسطین الیوم کی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی ذرائع نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کا ایک ہیلی کاپٹر جنین کیمپ کی فضائی حدود پر پرواز کر رہا تھا، جس پر فلسطینی مجاہدین نے فائرنگ کی۔ دریں اثنا مقامی ذرائع نے غزہ پٹی میں واقع فلسطینی استقامت کے مورچوں پر صہیونی حکومت کے متعدد ڈرون طیاروں کی پروازوں کی خبر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق فلسطینی مجاہدین نے جنین کے قریب واقع صہیونی فوجیوں کی چیک پوسٹ دوتان پر فائرنگ کی۔ دوسری جانب فلسطینی گروہوں نے استقامتی رہنماؤں کے خلاف صہیونیوں کی دھمکیوں پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان کو ہر طرح کی حماقت اور استقامتی رہنماؤں کی ٹارگٹ کلنگ کے بارے میں انتباہ دیا ہے۔ صہیونی حکومت حال ہی میں فلسطینی استقامت کے میزائلی حملوں سے بوکھلا چکی ہے اور ان کے سدے باب کا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ شام کی سول ایویشن تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ حلب ایئرپورٹ پر غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ حملے کے نتیجے میں ہوائی سرگرمیاں بند ہونے کے بعد بدھ کے روز سے یہ سرگرمیاں دوبارہ بحال کر دی گئی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے پیر کے روز اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے حلب پر میزائل فائر کیے اور حلب کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اس ایئرپورٹ کے رن وے کو نقصان پہنچا اور خاصا مالی نقصان پہنچا اور ایئرپورٹ کی سرگرمیاں بند کر دیے جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس جارحیت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے شام کی وزارت خارجہ نے تاکید کی ہے کہ یہ حملہ علاقے میں کشیدگی بڑھانے اور غاصب صہیونی حکومت کے لیے مغرب کی جاری حمایت کے دائرے میں انجام پایا ہے۔ شام نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق اپنے فرائض پر عمل کرتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کو اس طرح کی جارحیت سے روکے اور انجام پانے والے مجرمانہ اقدامات پر اس حکومت کا مواخذہ کرے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی. اور سامعین، جیسے جیسے اربعین حسینی کا دن قریب آ رہا ہے، پوری دنیا سے زائرین حسینی کی تعداد کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کی طرح پاکستان سے بھی زائرین حسینی کی تعداد ہر روز بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ کربلا پہنچنے کے لیے بے چین نظر آ رہے ہیں. ہمارے نمائندے جناب غلام عباس حیدی صاحب اس وقت میرجاوا بارڈر پر موجود ہیں، آئیے ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور زائرین کی آج کی صورتحال کے بارے میں ان سے دریافت کرتے ہیں. جی حیدری صاحب، آج زائرین حسینی کی بارڈر پر کیا صورتحال ہے اور لوگوں میں کیا جوش و ولولہ پایا جا رہا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین اختر، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کروں گا. آپ نے کہا کہ 13 جو ہے وہ تاریخ ہے سفر کی، اور صرف جو ہے وہ اس میں 6 دن باقی ہے اربعین حسینی میں، اور اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں مشی کے لیے صرف جو ہے 5 دن باقی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے یہاں پہ جو آج ابھی میری جو زائرین سے بات ہو رہی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی آپ جو ہے کچھ کوشش کریں ہمارے لیے تاکہ ہم جلد سے جلد یہاں سے نکل سکیں. لیکن حسین اختر، زائرین کی اتنی بڑی تعداد یہاں پہنچی ہے کہ اس سے پہلے اس کا کوئی جو ہے ریکارڈ نہیں ملتا ماضی میں. اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج تک جو ہے 40,000 سے زائد جو ہے زائرین میرجاؤ بارڈر سے جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران میں جو ہے وہ آ چکے ہیں. صرف میں میرجاؤ بارڈر کی بات کر رہا ہوں، رمضان بارڈر کی تعداد جو ہے اس سے علیحدہ ہے. تو یہاں پہ جو ہے اب تک، اور جو بارڈر پہ ہیں وہاں پہ تو کوئی تقریباً کوئی 10,000 کے قریب اب زائرین جو ہے بارڈر کے اس طرف ہے، یعنی تفتان بارڈر پہ ہیں. اور اسی طرح کوئٹہ میں جو ہے وہاں کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہے، کیونکہ میری جب بات ہوئی وہاں جو ہے امامبارگاہیں مساجد سب جو ہے زائرین سے کھچا کر جو ہے بھر گئے ہیں، اور لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے ہیں زائرین کے لیے، تو وہاں پر ہے اور وہ جو ہے کانوائن کا انتظار کر رہے ہیں. ایک اندازے کے مطابق انہوں نے بتایا 15,000 سے 20,000 کے قریب سب زائرین جو ہے صرف کوئٹہ میں ہیں، اور پاکستان کے دوسرے شہروں سے بھی جو ہے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. حسین اختر، اسلامی جمہوریہ ایران میں جو ہے زائرین کو یہاں سے قم یا مشہد یا تہران یا اسی طرح جو ہے وہ شرمشاہ بارڈر تک پہنچانے کے لیے جو ہے بسیں اور گاڑیاں کم پڑ گئی ہیں، اور کل جو ہے یہاں سے ایک C-130 کارگو طیارے کے ذریعے جو ہے زائرین کو جو ہے یہاں سے وہ شرمشاہ بارڈر کی جانب لے جایا گیا. تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران زائرین کے ساتھ کس حد تک جو ہے وہ تعاون کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے زائرین کی تعداد میں دن بدن، یعنی یہ اگر میں یہ کہوں کہ ہر گھنٹے میں جو ہے اضافہ ہو جا رہا ہے تو بے جان نہ ہوگا، اور یہ سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ جو ہے اس وقت میں میرجاوا بارڈر پر ہوں، یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ بھی جو ہے زائرین جو ہے وہ کھچاکا جو ہے بھرا ہوا ہے یہ زائر سرا، اور اس طرح جو ہے زائدان میں جو زائر سرا امام رضا علیہ السلام ہے وہاں پہ بھی جو ہے زائرین کے لیے جگہ جو ہے وہ کم پڑ گئی ہے، اس لیے جو ہے وہاں پہ مزید 5 جگہوں کو جو ہے زائرین کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور وہاں پہ جو ہے زائرین کو جو ہے وہ لے جایا گیا ہے، اور وہاں پہ زائرین جو ہے وہ ان کی رہائش کا انتظام کیا گیا ہے. تو یہ صورتحال زائرین کے حوالے سے ہے. اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سے جو مشی میں شرکت کرنے کے لیے زائرین پہنچ رہے ہیں، تو ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. کربلا، نجف، وہ جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں، تو اس مرتبہ جو ہے میرے خیال میں ریکارڈ توڑ مشی ہے، اور جو ہے کئی ملین زائرین جو ہے وہ اس وقت اس مرتبہ جو ہے اربعین حسینی میں جو ہے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی حرم کی جو ہے وہ زیارت کریں گے. اور سیکورٹی کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتا دوں یہاں اسلامی جمہوریہ ایران میں اور زائرین کی جو جس طریقے سے پذیرائی کی جا رہی ہے، اس حوالے سے اگر بتا دوں تو بہترین انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پہ زائرین کے لیے، اور زائرین کو کسی بھی قسم کی جو ہے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، اور زائرین بہت خوش ہیں. اور زائرین کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے یہاں اپنے گھر میں آ گئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب ایرانی بارڈر پر پہنچے ہیں تو صورتحال بالکل جو ہے مختلف ہم نے دیکھی یہاں پہ، اور اتنے زائرین یہاں پہ خوش ہیں کہ وہ قابل بیان نہیں ہے. اور زائرین کا یہ کہنا ہے کہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. تو حسین اختر، اب جب کہ صرف 6 دن باقی ہے اربعین ملین مارچ میں، تو زائرین جو ہے ان سب کی یہ خواہش ہے اور کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے اپنے کو کربلا مولا پہنچا سکے کسی بھی طریقے سے. حتیٰ بہت سے زائرین کو میں نے دیکھا کہ وہ حتیٰ حاضر ہوئے ہیں کہ بھائی زیادہ قیمت دے کر جو ہے یہاں سے وہ بائیر روانہ ہو جائیں، تو یہ صورتحال ہے زائرین کی، اور زائرین کے حوصلے بھی بہت بلند ہیں اور ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے 40 ملین مارچ میں وہ شریک ہو سکیں۔
جی حیدری صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے تازہ ترین صورتحال سے ہم سامعین کو آگاہ فرمایا، ہم آپ کے نہایت گزار ہیں۔ اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی ایک تفصیلی رپورٹ۔ اٹلی میں صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ ایلی کوہن کے ساتھ لیبیا کی وزیر خارجہ نجلہ المنقوش کی خفیہ ملاقات کے انکشاف کے بعد، کہ جس کے نتیجے میں انہیں برطرف بھی کر دیا گیا، لیبیائی شہریوں میں غم و غصہ بھڑک اٹھا ہے۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس اور دیگر شہروں کے عوام نے ایک بار پھر سڑکوں پر نکل کر اٹلی میں صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ ایلی کوہن کے ساتھ لیبیا کی وزیر خارجہ نجلہ المنقوش کی ملاقات کے خلاف مظاہرے کیے، اور غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ لیبیا کے کسی بھی قسم کے تعلقات معمول پر لانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ لیبیا مظاہرین نے فلسطین کا پرچم لہراتے ہوئے فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت کا اعادہ کیا۔ لیبیا کے شہر زوارت کے عوام نے بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر ٹائر جلاتے ہوئے راستے بند کیے۔ لیبیا کے مختلف گروہوں اور شخصیات نیز عوام نے اٹلی میں صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ ایلی کوہن کے ساتھ لیبیا کی وزیر خارجہ نجلہ المنقوش کی خفیہ ملاقات کی مذمت کرتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کا پرچم نظر آتش کیا۔ دوسری جانب لیبیا کی پارلیمنٹ نے ایک بیان میں اس سلسلے میں وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ سے وضاحت طلب کی ہے۔ لیبیا کی پارلیمنٹ کے بیان میں سڑکوں پر نکلنے والے لیبیائی عوام اور اسی طرح غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کی مخالفت کرنے والوں کی قدردانی کی گئی ہے۔ اس بیان میں اسی طرح کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم الدبیبہ کی کابینہ سے عوام کا اعتماد اٹھنا ایک بجا اور فطری امر ہے۔ لیبیا کی پارلیمنٹ نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ وزیر اعظم الدبیبہ حکومت کے تعلقات کے بارے میں اٹارنی جنرل کی سطح پر تحقیقات کیے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ دریاسنا پریس ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ لیبیا کی معزول وزیر خارجہ جو ترکیہ فرار کر گئی تھیں اور اب وہ استنبول سے لندن کے لیے روانہ ہو گئیں، اٹلی میں صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ ایلی کوہن کے ساتھ لیبیا کی وزیر خارجہ نجلہ المنقوش کی خفیہ ملاقات کا پردہ فاش ہو جانے پر امریکہ کی جو بائیڈن انتظامیہ نے بھی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ لیبیا کی متحدہ قومی حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ نے بھی لیبیا میں فلسطینی سفارت خانے کا دورہ کیا اور کہا ہے کہ وہ اٹلی میں صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ ایلی کوہن کے ساتھ لیبیا کی وزیر خارجہ نجلہ المنقوش کی ملاقات سے لا علم رہے ہیں۔ لیبیا کی متحدہ قومی حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ لیبیا کے تعلقات برقرار نہ کرنے کی پالیسی پر بھی زور دیا ہے۔ لیبیا کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ لیبیا عرب اور مسلم قوموں کے سلسلے میں، جن میں فلسطینی قوم اور مسئلہ فلسطین سر فہرست ہے، اپنے قومی موقف پر قائم ہے۔ لیبیا کی وزارت خارجہ کے اعلان کے مطابق اٹلی میں صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ ایلی کوہن کے ساتھ لیبیا کی وزیر خارجہ نجلہ المنقوش کی ملاقات ایک غیر سرکاری ملاقات رہی ہے کہ جس کا پہلے سے کوئی منصوبہ نہیں تھا، اور یہ ملاقات اٹلی کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی ملاقات کے موقع پر ہوئی ہے۔ سامعین، آپ نے سیاسی تفصیلی رپورٹ سماعت فرمائی، اور اسی سیاسی تفصیلی رپورٹ کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، نبی امی لقب، نبی امی لقب ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب آپ کی در کھلے مجھ پہ کئی آپ کے در کے سبب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی لقب دل نے لبیک کہا اب یقین مجھ کو ہوا اب یقین مجھ کو ہوا آپ سے شاہ امم مجھ کو ملوائے گا رب مجھ کو ملوائے گا رب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سب نے پایا ہے شرف آپ کے در کی طرف آپ کے در کی طرف جانے والے تو گئے میں مگر جاؤں گا کب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سنگ سے سکھلایا ہمیں پیارے آقا نے ادب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب آپ مکے سے چلے انبیاء کہنے لگے انبیاء کہنے لگے ہم نے دیکھی ہی نہیں ایسی میں کی شب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب جھولی بھر سب کی حاجت سے سوا سب کی حاجت سے سوا جھولی بھرتی ہے صدا سب کی حاجت سے سوا سب کی حاجت سے سوا اور کھلتے ہی نہیں مانگنے والوں کے لب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب میرے لجیب پال کریم تیرا منگتا یہ علیم تیرا منگتا یہ علیم شہر طیبہ کی زمین چومنے آئے گا کب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب یا نبی امی لقب
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور لیجیے اب نشریات کے اگلے حصے میں سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 8 شہریور, 13 صفر اور 30 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تیرہ صفحہ سن 303 ہجری قمری کو مشہور مسلمان محدث ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی المعروف شیخ الاسلام نے وفات پائی. وہ سن 220 ہجری قمری میں خراسان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. وہ نوجوانی میں مصر چلے گئے, وہیں سکونت اختیار کر لی اور وہاں کے جید اساتذہ سے تعلیم حاصل کی. بعد میں شیخ الاسلام دمشق جا کر باقاعدہ فضائل اہل بیت علیہ السلام بیان کرنے لگے, جس کی وجہ سے کئی مرتبہ مخالفین نے ان کو زد و کوب کیا. اسی لیے وہ مکہ مکرمہ منتقل ہو گئے. ان کی تصانیف میں خصائص امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام قابل ذکر ہے. ان کی ایک اور کتاب سنن نسائی اہم اسلامی کتب میں شمار ہوتی ہے. Thank you. 20 اگست سن 1790 عیسوی کو جرمن موجد نیکولس کونٹ نے پینسل ایجاد کی. وہ لکھتے وقت اپنی آسانی کے لیے کوئلے کی ایک نرم قسم کی کرافٹ استعمال کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اسے لکڑی کے دو ٹکڑوں سے پکڑتے تھے. اس طریقے سے پینسل ایجاد ہوئی. آج کے دور میں مختلف اقسام کی پینسلیں استعمال ہو رہی ہیں. ان میں ایک کا نام کونٹے ہے جو اس کے موجد کے نام پر رکھا گیا ہے. تیس اگست سن 1871 عیسوی کو معروف ماہر طبیعت ارنیسٹ ردفورڈ برطانیہ میں پیدا ہوئے. انہوں نے شعاؤں کے بارے میں اپنی تحقیقات کا آغاز کیا. ارنیسٹ ردفورڈ نے الفا، گاما اور بیٹا نامی شعائیں دریافت کی جو ان کی عالمی شہرت کا باعث بنی. ارنیسٹ ردفورڈ نے سن 1937 میں وفات پائی. آٹھ شہری ورس سن 1360 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے ہردل عزیز صدر محمد علی رجائی اور وزیر اعظم حجت الاسلام محمد جواد باہنر ایک بم دھماکے میں شہید ہو گئے. شہید رجائی نے اپنی سماجی سرگرمیوں کا آغاز معلمی سے کیا. انہوں نے معلمی کے ساتھ ساتھ شاہی حکومت کے خلاف جدوجہد شروع کی جو اسلامی انقلاب کی کامیابی تک جاری رہی. جدوجہد کے دوران انہوں نے جیل میں بہت اذیتیں اور صحبتیں برداشت کی. وہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد وزیر تعلیم، رکن پارلیمان، وزیر اعظم اور پھر صدر کے عہدے پر فائز ہوئے. انہوں نے اپنی صدارت کے وقت مفکر اور عالم دین ڈاکٹر جواد باہنر کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے منتخب کیا جو شاہی حکومت کے خلاف جدوجہد میں طویل ماضی کے حامل تھے. محمد علی رجائی اور محمد جواد باہنر کی انقلابی شخصیت اور عوام میں ان کی مقبولیت نے انقلاب دشمن عناصر کو سخت رسوا اور مایوس کر دیا تھا. چنانچہ عالمی سامراج سے وابستہ دہشت گرد گروہ ایم کے او نے جو پہلے سے ہی اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کر چکا تھا، وزیر اعظم کے دفتر میں دھماکہ کر کے محمد علی رجائی اور جواد باہنر کو شہید کر دیا. تیس اگست سن 1991 عیسوی کو جمہوریہ آذربائیجان نے باقاعدہ طور پر روس سے آزادی حاصل کی. یہ سرزمین تیسری صدی عیسوی کے اوائل میں ایرانی سلسلہ ساسانیان کے قبضے میں آئی اور یوں ماضی کے مختلف ادوار میں یہ علاقہ ایران کا حصہ شمار ہوتا تھا. 19ویں صدی کے اوائل میں زار روس کی تسلط پسندی کے نتیجے میں ایران اور روس کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں جن میں آخرکار ایران کو شکست ہوئی. اس طرح گلستان اور ترکمنچائی نامی معاہدوں کے تحت آذربائیجان کا شمار حصہ روس کو دے دیا گیا. سن 1917 میں روس میں آنے والے انقلاب کے بعد آذربائیجان نے خود مختاری کا اعلان کیا، لیکن دو سال سے کم عرصے میں اسے دوبارہ سوویت یونین کا حصہ بننا پڑا. جمہوری آذربائیجان نے 30 اگست 1991 کو باقاعدہ اپنی علیحدہ ریاست کے قیام کا اعلان کیا، لیکن قراباخ کے علاقے کے حوالے سے اس کے اپنے ہمسایہ ملک آرمینیا سے اختلافات شروع ہو گئے جو آج تک جاری ہیں. جمہوری آذربائیجان کا رقبہ 86,600 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے اور ایران، آرمینیا، جارجیا اور روس اس کے ہمسایہ ممالک ہیں. تیس اگست سن 1999 عیسوی کو مشرقی تیمور کے عوام نے ایک ریفرنڈم کے نتیجے میں انڈونیشیا سے آزادی کا اعلان کیا. انڈونیشیا کے دیگر جزائر کی طرح مشرقی تیمور کا جزیرہ بھی سن 1511 عیسوی میں پرتگالیوں کے قبضے میں آیا، لیکن 9ویں صدی عیسوی کے وسط میں جب ہالینڈ نے انڈونیشیا پر قبضہ کیا تو صرف مشرقی تیمور کا علاقہ پرتگالیوں کے قبضے میں باقی رہ گیا. انڈونیشیا 1945 میں آزاد ہوا، لیکن پرتگالیوں نے سن 1976 تک مشرقی تیمور پر اپنا قبضہ برقرار رکھا. 1998 میں انڈونیشیا میں جنرل سوہارتو کے زوال اور انڈونیشیا میں سیاسی بحران کی وجہ سے مشرقی تیمور میں علیحدگی پسندی کی تحریک نے زور پکڑا اور بالآخر مغربی ممالک اور اقوام متحدہ کی بھرپور حمایت کے نتیجے میں مشرقی تیمور انڈونیشیا سے علیحدہ ہو گیا. Thank you. سامعین اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
عزیز سامعین، ہفتے وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ گزشتہ ہفتے افغانستان کے وزیر زراعت نے اپنے دورے تہران کے دوران ایران کی وزارت زراعت و پیداوار کے حکام سے باہمی تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان کے زراعت اور آبی وسائل کے وزیر عطا اللہ عمری نے اپنے دورے ایران کے دوران زرعی تحقیقات اور تعلیم کے مراکز کا دورہ کیا۔ اس دوران ایران میں زرعی تحقیق پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ایران ریسرچ ایجوکیشن اینڈ پروموشن سینٹر کے عہدیداروں نے مختلف شعبوں میں ہونے والی ترقی و پیش رفت سے وفد کو آگاہ کیا۔ اس دورے میں تہران میں افغانستان کے سفیر فضل محمد حقانی کے علاوہ افغانستان کی وزارت زراعت سے وابستہ مختلف شعبوں کے سربراہان بھی موجود تھے۔ افغانستان کی وزارت زراعت نے اپنے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس دورے کا سب سے اہم مقصد زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانے اور افغان کسانوں کے لیے پوست کی متبادل کاشت کے لیے ایران کے تعاون سے استفادے کے لیے ہموار کرنا تھا۔ دو دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے سے اسلامی جمہوریہ ایران افغانستان میں پوست کی متبادل کاشت کی تجویز پیش کرتا رہا ہے، لیکن پوست کی کاشت کے حامیوں کی جانب سے ڈالی جانے والی رکاوٹوں کی وجہ سے اس پر پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا۔ سیاسی امور کے ماہر مولوی مفلح کہتے ہیں کہ افغانستان میں کاشتکاروں کی زرعی پیداوار کا انحصار پوست کی کاشت اور منشیات سے جڑا ہوا ہے، اور پوست کی کاشت کے حامی کسانوں نے گزشتہ دو دہائیوں میں اس صورتحال کو کم کرنے کے کسی بھی منصوبے کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ منشیات کی کاشت اور پیداوار افغانستان سے منشیات کو اسمگل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس وقت افغانستان کے نئے حالات میں متبادل کاشت کے منصوبے پر سنجیدگی سے عمل درآمد کے لیے زمین ہموار دکھائی دیتی ہے۔ گزشتہ ہفتے کابل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب سفیر سید حسن مرتضوی نے علاج معالجے کے شعبے میں تحقیقی تعاون کے آغاز کے بارے میں افغان حکومت کے وزیر صحت قلندر عباد سے ملاقات اور گفتگو کی۔ اس ملاقات میں میڈیکل کے شعبے میں تحقیق کرنے والوں کے لیے راستہ ہموار کیے جانے کے سلسلے میں مشاورتی عمل کا آغاز کیا گیا۔ ملاقات میں ایران اور افغانستان کے طبی ماہرین کے درمیان تعاون کی سطح بڑھانے پر بھی زور دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے مرکز میں واقع صوبے بامیان میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ اسپتال کے تعمیری مراحل کو آگے بڑھانے کے عمل میں ایرانی ماہرین کی موجودگی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان کی عبوری حکومت کے وزیر صحت نے بھی اس ملاقات میں کہا کہ ان کا ملک اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ صحت اور علاج معالجے کے شعبے میں زیادہ سے زیادہ تعاون کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ افغانستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب سفیر نے گزشتہ ہفتے صوبے بامیان کے دورے کے دوران امام خمینی رحمت اللہ علیہ اسپتال کی تعمیری پیش رفت کے حوالے سے اس صوبے کے حکام سے ملاقات اور گفتگو کی تھی۔ اس سے پہلے بھی کئی بار افغان حکومت کے حکام صحت کے شعبے میں ایران کے تجربات کی منتقلی پر زور دے چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے افغانستان کی عبوری حکومت کی وزارت صنعت و تجارت کے ترجمان آخوندزادہ عبدالسلام جواد نے اعلان کیا کہ اس سال کے پہلے چار مہینوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ افغانستان کی تجارت 512 ملین ڈالر کی رہی ہے، جس میں تقریباً 506 ملین ڈالر کی درآمدات اور 6 ملین ڈالر برآمدات رہی۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی توازن کے فقدان کے بارے میں متعدد تاجروں کا کہنا ہے کہ افغانستان کی برآمدات بڑھانے کے لیے گورننگ باڈی کی جانب سے افغانستان ایران بارڈر پر مزید سہولیات کی فراہمی ضروری ہے۔ ایک تاجر محبوب اللہ محمدی کا خیال ہے کہ ایرانی منڈی میں افغانستان کی برآمدات کو بڑھانے یا دونوں ممالک کے درمیان برآمدات کے مواقع پیدا کرنے یا انہیں ایران کے راستے دوسرے ممالک کے لیے ارسال کرنے کے معاہدے کا نہ ہونا ان مسائل میں سے ایک ہے جو حل طلب ہیں۔ یہ ایسے حالات میں ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی چابہار بین الاقوامی بندرگاہ افغانستان کے تاجروں کے لیے بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی کا آسان راستہ شمار ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے طالبان کی عبوری حکومت کے سفارتی نمائندے فضل محمد حقانی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت تعلیم و تربیت میں بین الاقوامی امور اور بیرون ملک تعلیمی مراکز اور اسکولوں کے انچارج ابوالفضل کمالی نے ملاقات کی۔ ایران میں افغانستان کے سفارتی مشن کی طرف سے جاری بیان کے مطابق اس ملاقات میں فریقین نے ایران کے سرکاری اسکولوں میں افغان طلبہ کے اندراج کے عمل میں مزید سہولتیں پیدا کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ تقریباً 7 لاکھ غیر ملکی طلبہ، جن میں زیادہ تر افغان طلبہ ہیں، ایران میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایران کے اسکولوں میں افغانستان کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے غیر ملکی طلبہ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ افغان تارکین وطن کے بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی ہے، اور رہبر انقلاب اسلامی نے بھی ایران میں افغان تارکین وطن کے بچوں کی رجسٹریشن اور تعلیم کی سہولت کے لیے ضروری اقدامات کے لیے احکامات دیے ہیں۔ انہیں پرائمری سطح سے اعلیٰ تعلیم تک ایران میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ایران میں مقیم افغان تارکین وطن کے بچے بھی ان تمام تعلیمی سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ایران میں افغان تارکین وطن چھوٹے اور بڑے شہروں میں ایرانی شہریوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اور انہیں تمام شہری سہولیات بھی حاصل ہیں۔ گزشتہ ہفتے پاکستان اہم خبریں منظر عام پر آئیں، جن میں عمران خان کے خلاف ریاستی راز افشا کرنے کے الزام میں کرائم تحقیقات کا آغاز بھی شامل ہے۔ ان پر ایک خفیہ خط کو عام کرنے کا الزام ہے، جو گزشتہ سال واشنگٹن میں پاکستانی سفیر کی جانب سے اسلام آباد کو بھیجا گیا۔ گزشتہ سال عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ نے واشنگٹن میں پاکستانی سفیر کے ذریعے پاکستانی فوج پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ انہیں اقتدار سے ہٹا دیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کا دعویٰ ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے کے ابتدائی دنوں میں ان کے دورے روس پر امریکہ کو تشویش لاحق ہو گئی تھی۔ تاہم واشنگٹن اور پاکستانی فوج نے عمران خان کے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ عمران خان کے ایک قریبی ذریعے نے بھی ایف آئی اے کی تحقیقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض طاقتیں عمران خان کو اس کیس میں باقاعدہ طور پر ملزم قرار دے کر سزا دلوانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ تاہم عمران خان کے قریبی ساتھی زلفی بخاری کے مطابق ان پر ایسا الزام آئین کی خلاف ورزی ہوگا۔ انہوں نے متنازع آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ صدر پاکستان عارف علوی نے اس بل پر دستخط ہی نہیں کیے ہیں۔ وکلا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سرکاری راز افشا کرنے کی سزا 2 سے 14 سال ہے اور اس میں کہ سزائے موت دیے جانے کا بھی امکان ہے۔ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ایم آئی اے اس بات کی تحقیقات کر رہا ہے کہ آیا عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے غیر مجاز افراد کو خفیہ دستاویزات فراہم کیں یا نہیں۔ گزشتہ ہفتے حکومت پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر رہی۔ پاکستان کے سابق وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اعلان کیا کہ اسلام آباد افغانستان کے دلا وطن رہنماؤں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کرنے کا خواہش مند نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان افغانستان کے معاملات میں مداخلت کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ خواجہ آصف کا پاکستان کی عبوری حکومت میں کوئی کردار نہیں ہے، تاہم خواجہ آصف کو پاکستان کے سینئر رہنماؤں میں سے سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان سیاسی رہنماؤں کی ملک سے باہر موجودگی کابل کا مسئلہ ہے اور پاکستان ان معاملات میں مداخلت اور تعاون نہیں کرنا چاہتا۔ خواجہ آصف نے خبردار کیا کہ اسلام آباد اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے طاقت کا استعمال کر سکتا ہے اور اگر اس بات کے دستاویزی ثبوت ملے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف حملے کیے جا رہے ہیں تو پاکستان اس پر خاموش نہیں بیٹھا رہے گا۔ پاکستان کے سابق وزیر دفاع نے کہا کہ ان کے حالیہ دورہ کابل کے بعد اور افغان طالبان کی درخواستوں کے باوجود اس ملک کی سرزمین پر پاکستانی طالبان کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر دہشت گردوں کے حملے اسی طرح جاری رہے تو پاکستان کو اپنی سرزمین کے دفاع کا حق حاصل ہوگا۔ فی الحال اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی عبوری حکومت کے پاس باقاعدہ حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے اور وہ صرف پارلیمانی انتخابات کرانے کی ذمہ دار ہے۔ لیکن اس درمیان پاکستان کے سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کی طالبان کو دھمکی اہم سمجھی جا رہی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی سرخیوں سے۔ گھریلو گیس سلنڈر کی قیمت میں 200 روپے کی تخفیف۔ دہلی کے سرکاری اسکول میں زہر افشانی کی شکایت۔ برازیل کی فوج کے کمانڈر جنرل کا دورہ ہند۔ مسلم بچہ پٹوانے پر یو پی حکومت کو این ایچ آر سی کا نوٹس۔ اور کابینہ نے چندریان 3 کی کامیابی کے لیے مودی اور سائنسدانوں کی ستائش کی۔ اور سامعین، اخبار منصف نے مضمون لکھا ہے، عنوان ہے ایک زمین ایک خاندان ایک مستقبل۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے G20 ممالک کا موسمیاتی تبدیلیوں پر سربراہی اجلاس اس سال ستمبر میں ہندوستان میں ہو رہا ہے اور اس کا تھیم بے حد متاثر کن ہے، جبکہ کلائمیٹ چینج پر ہونے والی اب تک کی تمام کانفرنسز کا رہا ہے یہ تھیم ہے، ایک زمین ایک خاندان اور ایک مستقبل۔ ظاہر ہے اس سے یہی تاثر ابھرتا ہے کہ اس زمین پر بسنے والے تمام انسان ہی نہیں بلکہ ہر قسم کے جاندار اور بے جان ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر زمین پر کوئی آفت آتی ہے تو سبھی کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے جو موسمیاتی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اس کے بعد اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ اس کے تباہ کن اثرات سے امریکہ، چین، پاکستان، مشرق وسطی اور افریقہ کا کوئی ملک محفوظ نہیں۔ اسی لیے پیرس کانفرنس کے بعد ہر سال اس سلسلے میں تمام ممالک سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور اس مصیبت سے نمٹنے کے حل کو تلاش کرتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ دنیا اس معاملے کی سنگینی پر تو متفق ہے مگر مسائل کے حل پر منقسم ہے کہ ہر ملک یا قوم اپنے اپنے مفادات کو اولویت دیتی ہے۔ اس میں تین قسم کے ممالک شامل ہیں: ترقی یافتہ ممالک، ترقی پذیر ممالک اور غریب ممالک۔ زمین کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے وہ کاربن گیس کے اخراج سے پہنچا ہے، جس میں بڑا ہاتھ اس توانائی کا جو فاسل فیولز یا کوئلے سے تعلق رکھتی ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جو تیل ہم اپنی فیکٹریز، گاڑیوں اور انرجی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے جلنے کے بعد جس کاربن کا اخراج ہوتا ہے اس نے اپنی ہی زمین اور اس پر آباد مخلوق کے لیے زہر کا کام کیا ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہوئی کہ اس سے زمین کے درجہ حرارت میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا، جس سے عالمی موسم کا توازن بگڑ گیا۔ منجمد علاقوں میں گلیشیئر پگھلنے لگا، جو سمندری طوفانوں کا سبب بنے۔ ادھر جن ممالک میں کبھی گرمی نہیں پڑتی تھی وہاں گرم ترین موسم آ گیا، جس کے لیے وہ ملک تیار تھے اور نہ ہی وہاں کے باشندے اور دوسری جاندار اس گرمی کے عادی تھے۔ بارشوں نے ایسی شدت اختیار کی کہ سیلاب کی شکل اختیار کر گئیں اور ان کے نتیجے میں شہر کے شہر غرق ہو رہے ہیں۔ برفانی طوفان آ رہے ہیں جو پہلے صرف قبل از مسیح زمانے میں سنے گئے تھے۔ جولائی میں ہندوستان کے شہر گوا میں G20 کے وزرائے توانائی کی کانفرنس سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ پیرس کانفرنس میں جو اہداف طے کیے گئے تھے ان پر اصولی طور پر سب تو متفق ہیں، لیکن انہیں کب اور کیسے پورا کیا جائے اس پر اتفاق میں بہت سی مشکلات درپیش ہیں۔ جب تک یہ خلیج نہیں پاٹی جاتی اس وقت تک موسمیاتی تبدیلیوں سے نبرد آزما ہونا بہت مشکل ہے۔ اور سامعین، آئیے اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان سے شائع والے روزنامہ جنگ کی کچھ سرخی یہ ہیں: صدر الوی نے اپنی تنخواہ میں دو مرتبہ اضافہ مانگ لیا، عمران خان کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں، نااہلی برقرار رہے گی، قانونی ماہرین، حاضر سروس فوجی بھی چیئرمین نادرا بن سکے گا، وفاقی کابینہ کا اہم فیصلہ، اور مغرب ایران کو تنہا کرنے میں ناکام رہا صدر رئیسی۔ سامعین، اسی اخبار نے داریہ تحریر کیا، عنوان ہے میثاق معیشت قومی ضرورت۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے: اگر ہم دنیا میں بتدریج مضبوط ہوتی معیشتوں کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت ضرور سامنے آئے گی کہ ان ممالک نے جو بھی سیاسی نظام اپنے ہاں رائج کیا وہ اس نظام پر طویل عرصے سے عمل پیرا ہے، اور سیاسی مخالف چاہے جس مرضی بلندی کو چھو لیں مگر نظام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور اسی لیے ان کی سیاسی بنیادیں ٹھوس ہیں، اور ٹھوس سیاسی بنیادی مضبوط معیشت کی اساس ہوتی ہے۔ وطن عزیز میں اس وقت معیشت کی تنزلی کی وجہ سے عام آدمی سخت مشکلات کا شکار اور کسی بھی جانب سے ریلیف کا منتظر ہے۔ ریلیف فوری طور پر دیا بھی جاتا ہے، جس کے لیے قلیل المدتی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، مگر یہ عارضی سہارا ہوگا اور دوبارہ یہ مصیبت پھر گلے پڑ جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا بھر کے آزمودہ نسخے کو معیشت کی بحالی کے لیے استعمال میں لایا جائے اور سیاسی نظام کو مضبوط ہونے دیا جائے، ڈاکٹرائن یا کسی دوسرے نام سے اس کو کچوکے نہ لگائے جائیں۔ جولائی 2017 میں اچھی بھلی چلتی منتخب حکومت پر شب خون مار دیا گیا، جو کہ در حقیقت ریاست پر شب خون ثابت ہوا۔ جب تک معاملات کو وہیں سے دوبارہ جوڑنا نہیں جاتا، اس وقت تک یہ گمان کر لینا کہ سیاست معیشت کی کسی بہتری کی جانب گامزن ہو جائے گی، خیال خام ہے۔ جب جولائی 2017 سے منقطع سلسلہ جوڑنے کی بات کی جاتی ہے تو اس سے یہ مطلب اخذ کیا جاتا ہے کہ اس وقت کیے گئے عدالتی فیصلوں کے اثرات سے قوم کو نجات دلائی جائے، اور جو زبردستی نواز شریف کو سیاسی عمل سے جدا کر دیا گیا تھا، اب دوبارہ سے ایسے اقدامات نہ کیے جائیں کہ کوئی ایسا اقدام پاکستان کو سیاسی نظم سے دور کر دے گا، جس کا لامحالہ یہ نتیجہ برآمد ہوگا کہ معیشت مزید ہچکولے کھانا شروع ہو جائے گی۔ اگر انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہو گئے تو اس امر میں کسی شبہ کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ اگلی حکومت نواز شریف کی ہوگی، اور اس وقت اس نو منتخب حکومت کو بھی سب سے بڑا چیلنج قومی معیشت کو اپنے پیروں پر دوبارہ سے کیسے کھڑے کرنے کا ہوگا، اس وقت عوام کے لیے دال روٹی چلانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام طلوع، اور اسی کے ساتھ دوسری مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔ سامن، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بہشت کے حوالے سے اپنی گزشتہ بحث کو جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، قرآن مجید میں بہشت کے لیے جو سب سے واضح ترین لفظ استعمال ہوا ہے وہ جنت ہے، جس کے معنی باغ اور بوستان کے ہیں۔ یہ لفظ واحد اور جمع کی صورت میں قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیات میں آیا ہے۔ جنت کو بہشت یعنی باغ کا نام دیا جانا اس لیے ہے کہ سرسبز و شاداب درخت اور خوبصورت سبزے اور لہلہاتے پھول اور پودے انسانوں کے لیے دل پسند اور لذت بخش ہوا کرتے ہیں۔ مسلمہ طور پر بہشت کا حقیقی چہرہ ہماری دنیا میں موجود باغوں کے مقابلے میں نہایت ہی خوبصورت و زیبا اور جاذبیت سے بھرپور ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، انسان نے بہشت کے باغوں اور بوستانوں کا تجربہ حاصل نہیں کیا ہے۔ قرآن باغ کے مفہوم سے آشنائی کے لیے انسان کے ذہن میں موجود باغ و گلستان کی شکل کو لے کر انسانوں کو بہشت سے آشنا کرتا ہے۔ جنتی افراد ان باغوں میں نعمات الہی سے مستفیض ہوں گے۔ قرآن مجید نے بہشت کے حوالے سے جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پرہیزگاروں کے لیے بہشت کی نعمتوں اور لذتوں کے حوالے سے 2 گروہ موجود ہیں۔ ایک گروہ مادی اور جسمانی نعمتوں والا، اور دوسرا روحانی اور معنوی نعمتوں کا گروہ۔ اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے قیامت یا معاد دونوں لحاظ کی حامل ہے۔ بے شک روحانی لذت جنت کے لوگوں کی سب سے بڑی نعمتوں اور لذتوں میں سے ہے، جس کی حقیقت کو درک کرنا خاکی دنیا کے رہنے والوں کے لیے امکان پذیر نہیں ہے۔ ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں ان نعمتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ سامعین، اس مقام پر جنت کی نعمتوں کے حوالے سے فہرستوار چند نکات کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان کی ہر ایک خواہش اور رجحان کے لیے بہشت میں مناسب سہولیات موجود ہیں۔ بہشتی افراد نعمتوں سے استفادے میں حق انتخاب رکھتے ہیں۔ جنتی افراد کم ترین زحمت و مصیبت کے ساتھ نعمت الہی سے استفادہ کریں گے۔ بہشت میں نعمتوں کی فراوانی ہوگی، لہذا اس کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی کشمکش یا رقابت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بہشتی نعمتوں من جملہ کھانے اور پینے کی اشیاء کے انسان کے لیے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید نے مادی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے نہروں اور سایہ دار درختوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس توضیح کے ساتھ کہ بہشت میں چشمہ اور چھوٹی نہریں صاف و شفاف پانی کے ساتھ گھنے درختوں کے سائے میں گزر رہی ہوں گی، اور اہل بہشت مرتب اور تمیز بابرکت گھروں میں نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اہل بہشت کے گھروں میں نرم و لطیف بستر اور اسی طرح خوبصورت و نفیس قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ ان گھروں میں رہنے والوں کے لیے ہر قسم کی آسائش مہیا ہوگی، اور لذیذ ترین پھلوں کی فراوانی ہوگی۔
اہل بہشت اپنے نرم و لطیف بستروں میں سرحانے تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور باہمی الفت سے لذت حاصل کر رہے ہوں گے۔ اہل بہشت کو کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر اوڑھنے اور پہننے کے کپڑوں کے حوالے سے کسی قسم کی کمی کا سامنا نہ ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ قرآنی آیات میں بہشت میں خدا کے مہمانوں کی پذیرائی کے طریقے اور مہمان نوازی میں استعمال ہونے والے بہشتی برتنوں اور مہمان نوازی کرنے والے یا والی خادماؤں کے حوالے سے بھی توضیحات دی گئی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ انسان کی آیت نمبر 15 میں ذکر ہوا ہے کہ ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی۔ بہشت میں کھانے انواع اقسام کے برتنوں میں ہوں گے اور شیشے کے ساغروں میں پسندیدہ مشروبات ہوں گی، اور اہل بہشت کے لیے ہر قسم کی سہولیات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ خادمین ہر وقت اہل بہشت کے آس پاس موجود ہوں گے اور بہترین کھانوں اور مشروبات سے ان کی مہمان نوازی کر رہے ہوں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہشتی برتن شیشے کے ساغر بھی شفافیت میں اپنی مثال آپ ہوں گے اور ان کو چاندی کے ساتھ سجایا گیا ہوگا۔ اہل بہشت کی مہمان نوازی کے طریقہ کار کے حوالے سے قرآن مجید کے سورہ مبارک انسان کی آیات نمبر 17 سے لے کر 19 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ یہ ساغر بھی چاندی ہی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے۔ یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے۔ ان آیات میں بہشتی مہمانوں کی پرشکوہ پذیرائی کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے مہمان کہ جو رحمت پروردگار کے سائے میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مہمانوں کی پذیرائی کرنے والے حسین و جمیل، نورانی اور درخشاں چہروں کے حامل نوجوان ہوں گے، وہ بھی اس طرح کہ جب بھی ان پر نگاہ پڑے گی ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کسی موتی کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ خوبصورت و حسین نوجوان ہمیشہ حشاش بشاش بہترین لباس میں ہاتھوں میں لذیذ جام لیے اہل بہشت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے اور ان کی پذیرائی میں مصروف ہوں گے۔ یہ عظیم الہی بزم اور بے نظیر مہمان نوازی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اہل بہشت کی پذیرائی کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے سورہ مبارک انسان کی آیت نمبر 20 میں جنتی لوگوں کی صورت کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ جتنے بھی خوبصورت اور بہترین الفاظ کا استعمال کر لیا جائے، پھر بھی بہشت کی نعمتوں کی تشریح و توصیف نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان آیات میں پوشیدہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ قرآن مجید نے بہشتیوں کے لیے جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں فراہم کی ہیں، ان نعمتوں کو ملک عظیم کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ یہ تعبیر بہشتیوں کے لیے وسیع و عریض باغات کی خبر دے رہی ہے، اور اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ اہل بہشت کی حکومت کی قلمرو نہایت ہی عظیم ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ملک کبیر کے معنی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو ہرگز ختم نہیں ہوگا اور اس کو فنا بھی نہیں ہے۔ یہ آیت در حقیقت اہل بہشت کی حیرت انگیز بادشاہی کو بیان کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہم قرآن میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا اپنے تمام سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں کے ساتھ کم قیمت شے سے تعبیر کی گئی ہے، اور دنیا کی زندگی بنیادی طور پر ناچیز اور تحقیر قرار دی گئی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے دنیا کی نعمتوں کو حقیر و ناچیز شمار کیا ہے۔ اہل بہشت کے مقام و منزلت کی توصیف میں بادشاہی اور عظیم ملک کی تعبیر کو استعمال کیا ہے۔ یہ امر خود اہل بہشت کی وسیع فرما روائی اور ان کے جلال و عظمت کی نشاندہی ہے۔ سلطنت اور عظیم بادشاہی کا تصور انسانوں کے ذہنوں سے بالاتر ہے۔ سورہ مبارک انسان کی 21 آیت میں اہل بہشت کی دوسری نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے بدن پر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس آیت میں اہل بہشت کے خوبصورت اور تزئینی لباسوں کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے جن سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپیں گے۔ اہل بہشت کے لباس کے لیے سبز رنگ کا انتخاب اس لیے ہے کہ سبز رنگ درختوں کے پتوں کے مانند حسین و جمیل منظر کا حامل ہے۔ ظاہر ہے سبز رنگ کی اپنی اپنی قسمیں اور اقسام ہیں جن میں سے ہر ایک کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ سرانجام اس آیت کے آخر میں اہم ترین نعمت کے عنوان سے نعمتوں کے سلسلے کا ذکر ہوا ہے، ارشاد ہوتا ہے اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس مقام پر دلنشین مشروبات اور ساغروں کا ذکر ہوا ہے کہ ان کا ساقی خدا ہے۔ کیا حسین تعبیر ہے، خدا جس نے انسان کی پرورش کی اور اس کا مالک اور سرپرست ہے، اسے ارتقاء کی راہ پر گامزن کیا جب تک کہ وہ آخری مرحلے تک نہ پہنچے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو اعلیٰ مقام تک پہنچائے اور اپنے نیک بندوں کو قدرت مند ہاتھوں کے ذریعے پاکیزہ مشروب سے سیراب کرے۔ طہور کے معنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ یہ شراب انسان کو ہر قسم کی آلودگی اور نجاست سے پاک کرتی ہے اور اس کو نورانیت عطا کرتی ہے۔ شراب ایسی طہور ہے کہ خدا اہل بہشت کو اس سے سیراب کرے گا۔ اس کا مزہ دائمی ہے، رکاوٹوں اور مادی پردوں کو ہٹا دیا جائے گا اور تمام آلودگیاں برطرف کر دی جائیں گی تاکہ انسان اعلیٰ ترین حیثیت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے۔ البتہ سورہ مبارک صافات کی آیات نمبر 45 سے 47 تک میں بھی بہشتی شراب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ان کے گرد صاف شفاف شراب کا دور چل رہا ہوگا، سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے، اس میں نہ کوئی درد سر ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہونے پائیں گے۔ یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے، یہ خالص سفید اور صاف شراب ہے۔ اگرچہ دنیا کی آلودہ شراب عقل کو ختم کر دیتی ہے اور انسان بدعنوانی اور نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب انسان کے جسم اور روح کو کسی بھی قسم کی گندگی اور آلودگی سے پاک کر دے گی۔ البتہ جو جنت کے باغات میں داخل ہوتے ہیں، انہیں خدا کی طرف سے ایک فرد بخش پیغام بھی ملتا ہے۔ ان سے کہا جائے گا، یہ انمول نعمتیں آپ کے گناہوں سے معافی اور آپ کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہیں، اور آپ کی کاوشیں خدا کے لیے قابل قبول ہیں۔ کائنات کا عظیم خالق انسانوں کا ایمان سے سرشار اور سالم زندگی گزارنے پر ان کا شکریہ ادا کرے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
سامعین، پروگرام طلوع لے کر حاضر خدمت ہیں، ہمارا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بیرونی اور اندرونی ایجنٹوں کی طرف سے ایران کے اسلامی انقلاب کو پہنچائے جانے والے نقصانات اور اس کے تدارکات کے لیے کی جانے والی کوششوں کا اختصار سے جائزہ لیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں دشمن نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ایران کے مختلف اداروں میں گھس کر اس نظام کو تباہ کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ سامراجی طاقتوں نے اپنے مضموم اہداف کے حصول کے لیے مختلف طریقوں سے اپنے اندرونی ایجنٹوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ انقلاب کے بعد کے سالوں میں دشمنوں کی در اندازی کے بہت سے واقعات ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا یا ان کی تفصیلات جانتے ہوں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمنوں، بالخصوص امریکہ اور صہیونی حکومت نے ملک کے سیاسی، سماجی، ثقافتی، علمی اور دیگر حصوں پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنے ایجنٹوں کو استعمال کیا، جو بڑے خطرات میں سے ایک خطرہ تھا، جس کے بارے میں امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے حکام اور عوام کو بارہا خبردار کیا ہے اور اس سلسلے میں ان سے ہوشیار رہنے پر تاکید کی ہے۔ دشمنوں نے جن شعبوں میں اپنے ایجنٹوں کو سرگرم کیا، ان مراکز میں سے ایک دینی علوم کے مراکز بھی ہیں جن کے بارے میں امام خمینی رحمتہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، استکبار جب علماء کی مکمل تباہی سے مایوس ہوا تو اس نے دو راستے اختیار کیے، ایک دھمکی اور طاقت سے دبانے کا راستہ اور دوسرا چال اور نفوذ سے۔ جب ڈرانے دھمکانے کے ہتھ کنڈے کام نہ آئے تو دراندازی کے طریقے استعمال میں لائے گئے۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنہ ای نے گزشتہ سالوں میں بارہا اسلامی ممالک میں مغربی اثر رسوخ بالخصوص امریکہ کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ 11 ستمبر 2001 کے واقعے کے بعد مسلم دنیا میں امریکہ کی دشمنی میں اضافہ ہوا اور دنیا میں امریکہ کا امیج گرنا شروع ہوا۔ اس رجحان سے نمٹنے اور مغربی ایشیائی خطے میں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے امریکہ نے اختلاف اور اثر رسوخ بڑھانے کی دو پالیسیاں اپنائی۔ بلا شبہ یہاں اثر رسوخ کا مفہوم جاسوسی، سلامتی کی تباہی، ہدف ملک کی طاقت اور ڈھانچے میں لوبنگ اور اپنے ایجنٹ چھوڑنا ہے۔ 2019 میں رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اپنی ایک ملاقات میں فرمایا، وہ دوست جو ثقافت کے مسئلے سے متعلق ہیں پوری توجہ دیں، ہمیں ایک ہماگیر حملے کا سامنا ہے، ایک بہت بڑا ثقافتی محاذ ہم پر حملہ آور ہے۔ یہ بات ان کے الفاظ میں پہلے بھی موجود تھی، لیکن اب وہ خود کھلم کھلا کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پر غالب آنے اور اسلام کی حکمرانی کے خلاف کامیابی فوجی جنگ اور اقتصادی پابندیوں سے ممکن نہیں، بلکہ ثقافتی کاموں اور اپنے ایجنٹوں سے یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ثقافت سے ذہنوں کو بدلنا چاہیے، دماغوں پر کام کرنا چاہیے، خواہشات کو ابھارنا چاہیے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کے بقول یہ اب کھل کر کہتے ہیں، اثر رسوخ بڑھانا یا نفوذ پیدا کرنا ایک کثیر جہتی رجحان ہے، اس کی ایک جہت ثقافت ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سیاست کی دنیا میں عوامی سفارتکاری ثقافتی اثر رسوخ کی ایک خوشگوار شکل ہے جو مخاطب کی منفی حساسیت کو جنم نہیں دیتی۔ امریکہ میں پبلک ڈپلومیسی کی پہلی بار 1965 میں ایڈمنڈ گیلن نے تجویز دی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور تصوراتی اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہی آج اسے سفارتکاری کی اقسام میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ عوامی سفارتکاری اس کے امریکی موجودوں کے نقطۂ نظر سے ایک حکومت کی طرف سے دوسرے ملک کی رائے عامہ کو مطلع کرنے اور اس پر اثر انداز ہونے کے لیے بنائے گئے پروگرام ہیں۔ جین ای بیگار عوامی سفارتکاری کا مطلب مواصلات کے بجائے اثر رسوخ کے ذریعے سمجھتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ عوامی سفارتکاری میں جو چیز اہم ہے، جین ای بیگلر عوامی سفارتکاری کا مطلب مواصلات کے بجائے اثر رسوخ کے ذریعے سمجھتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ عوامی سفارتکاری میں جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے لوگوں یا عوام کے حصے کی رائے کیسے حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ان کی حکومتوں پر امریکہ کے مقاصد کی حمایت کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ اس مسئلے کی گہرائی کو ہم امریکی نیشنل سیکورٹی ایجنسی NSA کے سربراہ کے اس بیان کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مختلف پلیٹ فارم سے $20 ملین میں ایرانی عوام کی معلومات خریدی ہیں۔ اس حوالے سے ٹیلی گرام نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایرانی عوام کی معلومات کے فروخت سے ایک دن میں $ اربوں کمائے ہیں۔ دراندازی نرم جنگ کا حصہ ہے۔ ٹارگیٹ کمیونٹی کے ذوق، رجحانات اور فکری جھکاؤ کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے سے رائے عامہ کو مطلوبہ ہدف کی سمت میں لے جانا آسان ہو جاتا ہے۔ سامعین، عوامی سفارتکاری اور روایتی سفارتکاری میں فرق یہ ہے کہ یہ صرف حکومتوں کے رابطے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ درجنوں غیر سرکاری اداکاروں جیسے ذرائع ابلاغ، گروپس اور انجمنیں جو تعلیمی اور ثقافتی، معاشی، سائنسی اور مختلف شعبوں میں سرگرم عمل ہیں، وہ اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکہ نے اس قسم کی سفارتکاری کو دوسرے ممالک میں اپنے اثر رسوخ اور اسٹریٹجک اثر رسوخ کے لیے بہت استعمال کیا ہے۔ آرٹ اور کھیل کے مختلف شعبوں کے ستاروں کو زیر بحث ممالک میں بھیج کر ذہنوں کو بدلنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں اور ہمیشہ اس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے۔ امریکہ مشہور شخصیت کی سفارتکاری سے یہ کام لیتا ہے اور انہیں اپنے ثقافتی سفیروں کے طور پر یاد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر 2011 میں افریقی ملک سوڈان کو ایک عام ریفرنڈم کے ذریعے تقسیم کیا گیا۔ امریکہ اس تقسیم کا سب سے اہم حامی تھا۔ ہالی ووڈ اداکار جارج کلونی نے سوڈان میں CNN کے نمائندے کے طور پر امریکی پبلک ڈپلومیسی کے فروغ میں مؤثر کردار ادا کیا۔ گلوبل پوسٹ نے اس وقت لکھا، جارج کلونی اس نازک لمحے میں اس اسٹریٹجک ریفرنڈم کا خود مشاہدہ کرنے اور عوام کو یہ بتانے کے لیے جنوبی سوڈان گئے کہ ریفرنڈم کو اپنے فطری راستے پر چلنے کی اجازت دینے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے لوگوں کو ان کی ووٹ کی رائے کی اہمیت سے آشنا کیا اور اس نے ریفرنڈم کی اس بہانے حمایت کی کہ اس سے سوڈان خانہ جنگی سے بچ جائے گا۔ سامعین، سوڈانی صدر عمر البشیر کے لیے عرب لیگ کے رکن ممالک کی حمایت کے باوجود بین الاقوامی فوجداری عدالت نے ان کے خلاف جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات کے تحت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ اس طرح تیل کی دولت سے مالا مال دارفور کے علاقوں میں داخل ہونے کی مغربی سازشیں، جس میں ایک ہی وقت میں دنیا کی سب سے امیر ترین تانبے اور یورینیم کی کانیں ہیں، ممکن ہو گئی۔ حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنہ ای کے مطابق مغربی ممالک، اسلامی ممالک کے سائنسی حلقوں، یونیورسٹیوں، پروفیسروں اور طلباء سے رابطے کے ذریعے اپنے ایجنٹ تیار کرتے ہیں۔ تعلیمی تبادلے امریکی عوامی سفارتکاری کے آلات میں سے ایک ہے، جس کا مقصد مختلف ممالک کے افراد کو ریاستہائے متحدہ کی خارجہ پالیسی کے مطابق تربیت دینا ہے، جسے بظاہر طلباء اور اساتذہ کے تبادلے کا نام دیا جاتا ہے۔ گویا وہ مستقبل کے قائدین اور رہنماؤں پر کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس شعبے میں سرگرم امریکی اداروں میں سے ایک انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن IIE ہے، جو امریکہ میں تعلیمی سفارتکاری کے نام سے قائم کیا گیا تھا۔ اس ادارے کے بجٹ کا 60% امریکی حکومت فراہم کرتی ہے، اور اس نے عراق، بھارت، چین، کیوبا، ویتنام اور روس جیسے ممالک میں طلباء اور اساتذہ سے تعلقات قائم کرنے پر اپنی کوششیں مرکوز کر رکھی ہیں۔ ایسے طلباء اور اساتذہ جو انٹیلیجنس کے لحاظ سے امریکہ کے لیے ہدف سمجھے جاتے ہیں، انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ کے مطابق یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس ادارے کے صدر اور CEO ایلن ایچ گیٹمن کو CIA نے 1975 میں ملازمت پر رکھا تھا۔ گیٹمن نے ایک وفد کے ساتھ 2014 میں ایران کی 13 یونیورسٹیوں اور اہم سائنسی مراکز کا دورہ کیا تھا۔ حالیہ برسوں کی سیاسی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جن کو تسلیم کرنے میں کوتاہی نے اس ملک کے لوگوں کی فطرت اور تقدیر کو بار بار چیلنج کیا ہے۔ شاید ایران کے اسلامی انقلاب کی پہلی دہائیوں میں ذاتی اور انفرادی اثر رسوخ کو بنیادی اہمیت حاصل تھی، اب آہستہ آہستہ فکری اور سیاسی اثر رسوخ نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ فیصلہ سازی اور نظریہ سازی کے مراکز میں نفوذ پیدا کرنا اور وہاں اپنے ایجنٹوں کو داخل کرنا دشمن کی اہم اسٹریٹجی ہے۔ عمومی طور پر فیصلہ سازی اور نظریہ پردازی کے مراکز میں دراندازی کا اصل ہدف ایران اسلامی میں انقلابی روح کا مقابلہ کرنا ہے۔ خوش قسمتی سے گزشتہ برسوں میں قیادت کی تدبیر اور تدبر نیز وقت کے ساتھ ساتھ انقلابی قوتوں کی فکری اور علمی ہماہنگی سے اسلامی جمہوریہ ایران نے اس میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، اور اس حوالے سے دشمن سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کے مطابق آج حق کا محاذ بنیادی ڈھانچے اور سہولیات کے لحاظ سے مضبوط ہو چکا ہے، اور آج دشمن کے لیے اس محاذ کو چیلنج کرنا مشکل ہے، اس لیے وہ نرم جنگ کا سہارا لیتا ہے اور ذہنیت کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ ہماری طاقت سے خوف زدہ ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے،